تمام مؤمنین کے لیے بدعمین کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے ایک عظیم آدمی جو منا حادثے میں شہید ہوئے اور محمد فخر الدین ان کے سوال کے لیے صورت پال ہیں.
سب کئی دنوں سے ہمارے بہت سے برادران باہر مجالس
کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم تمام دوستوں کے لیے جو امام بارگاہوں کی مساجد کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی سلامت کے لیے ثواب پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایام عزا میں مجالس سے سید الشہداء کا یہ سلسلہ آج ساتویں محرم میں پہنچ گیا، اور سات محرم کا دن ایک ایسا دن ہے جو کسی شیعہ کے لیے پوشیدہ نہیں ہے، کسی شیعہ کو اس دن کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ جب سے ایام عزا شروع ہوتے ہیں ایک مومن کا دل ہر روز مظلوم کے غم میں گریا کرتا ہے، ہر دن جو چڑھتا ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، لیکن یہ جب سات محرم آ جائے تو اے عزاداران مظلوم کربلا کی کیفیت کو بدل دیں، اپنی زندگی کے معمول کو بدل دیں، اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا دیں، اپنے دلوں کو بھی عزا خانہ بنا دیں، اس لیے کہ مادر حسین آپ سے توقع رکھتی ہے، رسول کی بیٹی ہماری آقا زادی آپ سے یہ انتظار رکھتی ہیں آپ ان کے غم میں غمگین رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے معمول ہمیں حسین کو بھلا دیں۔ سب مل کر سوال پڑھیں، اپنی سلسلہ وار گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بصیرت دینی سے متعلق ابھی تک جو گزارشات پیش کی ہیں مولانا سامنے سے سوال پڑھنے پر اس سے پہلے بصیرت کے مفہوم کو آپ نے متعارف کیا، بصیرت کے منشا اور منبع کا خدمت نرس کیا ہے، اور آج کے بعد بصیرت کے اسباب وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم بصیرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی کائنات نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بصیرتیں نازل کی گئی، فمن ابصر فلنفسہ، اگر کوئی بصیرت حاصل کرے تو یہ اس کے نفع میں اس کے فائدے میں، ومن عمی فعلیہا، اور اگر کوئی اپنی آنکھوں کو بصیرت دیکھنے کے بعد آیات الٰہی کو دیکھنے کے بعد اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد خدا کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے آنے کے بعد اور کتب کے نزول کے بعد بھی اگر کوئی اپنے آپ کو اندھا بنا لے تو یہ اندھا ہونا خود اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود اندھا بنا لے تو اللہ کی ذات کی فرماتی ہے میں خود بھی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر ہم اسباب بصیرت کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلا سبب وہ ذات ہے، اور اس ذات کی معرفت ہے کہ جو انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ جب تک انسان کسی شے کی معرفت نہ رکھتا ہو اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اپنے پروردگار کو پہچاننے کی ضرورت ہے، معرفت پروردگار کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین، امیر کائنات، امیر بیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، معرفت پروردگار کا ایک آسان ذریعہ بتا دیں انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا اسے مدرسے میں جانا چاہیے، کیا اسے کتابیں پڑھنی چاہیے، کیا اسے کسی مدرسے میں جا کر داخل لینا چاہیے، کسی یونیورسٹی میں اس کو داخل لینا چاہیے. معرفت پروردگار کا یہ سب سے آسمان ذریعہ کیا ہے، اس لیے امیر المومنین کو امیر بیان کہا گیا. وہ ذات کی جو بیان بھی کرتی ہے، اس کا بیان بھی تمام بیانوں کا امیر. امیر المومنین کی کلام ایک ایسی کلام ہے جو امام الکلام ہے، دنیا بھر کی کلام پہ حاوی ہونے والی، دنیا بھر سے ایک فصیح و بلیغ کلام امیر المومنین کی کلام. لہٰذا جب پوچھا جائے امیر المومنین سے بولا سب سے آسان ذریعہ معرفت کا کیا ہے، تو امیر المومنین نے ایسا آسان ذریعہ انسان کے لیے بتایا کہ کسی کو کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام بھی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تم اپنی ذات کو پڑھتے چلے جاؤ پروردگار کی پہچان ہوتی چلے جائے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم نے معصومین کو اس لیے امام مانا ہے، آئمہ علیہ السلام کو اس لیے امام مانا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے لیے وہ نسخے بیان کیے ہیں کہ جو کائنات میں کسی نے نہیں بیان کیے. یہ جب کلام کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، ان کی کلام کلام الہی ہوتی ہے. اپنے نفس کو پہچان تو اپنے رب کو پہچان. من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے پروردگار کو پہچان لیا. نفس کو پہچان لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ نفس وہ نفس ہے کہ جس میں قرآن بھی موجود ہے، جس میں حدیث بھی موجود ہے، یہ نفس وہ نفس ہے جس میں انبیاء بھی موجود ہیں، یہ نفس وہ نفس ہے کہ جس نفس میں اولیاء خدا بھی موجود ہیں، یہ نفس وہ نفس ہے اس میں بیت اللہ بھی موجود ہے. لہذا حدیث میں یہ ارشاد ہوا القلب حرم اللہ. بہت سے لوگ احرام باندھ کے مکہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک آسان ذریعہ حرم خدا میں جانے کا، ایک سب سے قریب ذریعہ حرم خدا میں جانے کا. معصوم فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، یہ دل حرم الہی ہے. اگر چاہتے ہو بیت اللہ کی زیارت کرو تو اپنے دل کی طرف رجوع کر کے دیکھو، اس دل میں حرم خدا موجود ہے. بیت اللہ دل میں انسان، اور اس قلب میں محبت خدا ہے. یہ قلب محبت خدا سے سرشار ہونا چاہیے. اگر انسان اپنے نفس کی طرف رجوع کرے تو معرفت خدا ہو سکے. سوال پڑھ کے تھوڑا آگے بچنا، ایک دعا سے آشنا کیا اپنی زندگی میں، اپنی قرود میں، اپنی نمازوں میں ایک دعا کیا کرو. اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات کی شناخت عطا کر دے، مجھے اپنی معرفت عطا کر دے. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اس لیے کہ اے پروردگار اگر میں تجھے نہ پہچانتا ہوا تو میں تیرے رسول کو بھی نہیں پہچان سکتا. اِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، وہ ذات ہے جو رسول بھی بھیجتی ہے، وہی ذات ہے جو امام بھی بنانے والی ہے. نہ رسول ہم بناتے ہیں نہ امام ہم بناتے ہیں، رسول بھی اس نے بھیجے، امام بھی اس نے بنائے. تو جو بنانے والی ذات ہے، جب تک انسان اس کو نہ پہچان دے تو نہ رسول کو پہچان سکے گا نہ امام کو پہچان سکے گا. الا تعرفنی نفسک. لیکن معصوم نے جب دعا کی تو اس طرح ارشاد ہوا اللہم عرفنی نفسک،
اے خدا تو مجھے شناخت عطا کر. معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی ذات انسان کو اپنے آپ کو نہ پہچانوائے تو انسان اللہ کی ذات کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے. تعریف کرنے والی بھی وہی ذات ہے. کس نے ہمیں اللہ کو پہچانوایا؟ وہ خود ذات ہے. لہذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہر انسان کی معرفت کا ایک مقام ہے اور آئمہ علیہ السلام کی خدا کی معرفت کا بھی ایک مقام ہے. ایک عام انسان مختلف ذرائع سے اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، لیکن جب معصوم بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں آئمہ علیہ السلام کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں. چوتھے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، عرفت کیا بھی کا اے پروردگار میں نے تجھے پکارا ہے تیری ذات سے، وانت دللتنی علی اے پروردگار تو نے مجھے رہنمائی کی کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. معلوم ہے معصوم وہ ذات ہے کہ جو مختلف نشانیوں سے خدا کو نہیں پہچانتی، کائنات کے آثار سے خدا کو نہیں پہچانتی، بلکہ معصوم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم اللہ کو پہچانتے ہیں تو اس کی ذات سے اسے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ذات پروردگار کو پہچانا اور ہم وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کائنات کو اللہ کی شناخت کروائی ہے. سوال پڑھنے والا سب سے پہلے فرمایا اللہم عرفنی نفسک، کبھی دعاؤں میں ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے پروردگار اپنی شناخت دے دے، اپنی معرفت عطا کر دے. اس لیے کہ جو شخص تجھے نہیں پہچانتا ہے وہ رسول کو کیسے پہچانے گا؟ وَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، دوسری وہ ذات جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اللہم عرفنی رسولک، اے میرے پروردگار مجھے رسول کی معرفت عطا کر. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر انبیاء کو پہچاننے کا، انبیاء کو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. کہیں بے چاہ تو میں ابد اور پھر کتاب ابراہیم یاد کرو، کتاب میں ابراہیم کو، یہ جو ہم یاد مناتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ یاد منانا بدعت ہے تو ہم ان کے سامنے قرآن پیش کرتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کرتے ہیں، ہم جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے حکم کے ساتھ انجام دیتے ہیں. قرآن کریم یہ ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے لوگوں یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی یاد ابراہیم منانا یہ سنت الہی ہے. اللہ کی ذات کی فرماتی ہے ابراہیم کو یاد کرو، اور اگر ابراہیم کو یاد کرنا ایک فریضہ ہے تو وارث ابراہیم کو یاد کرنا بھی فریضہ ہے. جیسے ابراہیم کو یاد کرنا حکم ہے، ویسے وارث ابراہیم کا یاد کرنا بھی ایک فریضہ ہے. فرمایا وَاذْكُرْ عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یاد کرو قرآن کریم میں تین شخصیات کا لکھا ہے، ایک ابراہیم، ایک اسحاق، ایک یعقوب. اولی الایدی والابصار، ان کو یاد کس لیے کرو؟ انبیاء علیہ السلام کی دو خصوصیات کو، ان تین انبیاء کی دو خصوصیات کو بیان کیا ہے. اولی الایدی والابصار، یہ وہ تین ہستیاں ہیں جو اپنے زمانے میں قدرت بھی رکھتے تھے اور بصیرت بھی رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، بصیرت رکھتے تھے. قرآن کریم جب ان کی صفت کو بیان کرتا ہے تو ان دو صفات کو یکجا بیان کیا ہے. بس اوقات انسان کے پاس قدرت آتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی، طاقت آ جاتی ہے، لیکن طاقت کے ساتھ بصیرت دبائی جاتی ہو تو طاقت کا استعمال غلط ہو جائے گا. آج بڑی بڑی طاقتیں جن کے پاس جدید اسلحہ آ گئے، ایٹامک انرجی آ گئی، ان کے پاس جہاز آ گئے، اب جب اسلحہ آ جائے تو اس کے استعمال کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بصیرت الہی نہ پائی جاتی ہو تو لاکھوں لوگوں کو قتل کیا جائے. یہ اسلحہ لوگوں کے قتل کا باعث بنے گا، مختلف علاقوں پہ قبضے کا باعث بنے گا، مستعمرے کا باعث بنے گا. لیکن انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی ذات انبیاء علیہ السلام کو قدرت بھی دیتی ہے، بصیرت بھی دیتی ہے. لہذا فرمایا اولی الایدی والابصار، ہم نے ان کو قدرت بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے. جب قدرت کو استعمال کرتے ہیں تو بصیرت کے ساتھ قدرت کو استعمال کرتے ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہستی کہ جس کو قدرت عطا کی کہ اس نے خیبر کو فتح کیا، وہ ہستی جس نے کبھی خندق کو فتح کیا، وہ ہستی جس نے کائنات میں ہمیشہ فاتح ہونے کا لقب لیا، وہ یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب میری تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی. اگر نسلوں میں بھی کسی جگہ بھی کوئی اللہ کا ماننے والا موجود ہوتا تو میں علی کی تلوار اس سر کو کاٹتی نہیں تھی بلکہ نسلوں کو دیکھ کر سروں کو کاٹتی تھی. علی وارث اسحاق ہے، علی وارث یعقوب ہے. قرآن نے دو صفتوں کو بیان کیا، اولی الایدی والابصار، قدرت بھی رکھتے ہیں بصیرت بھی رکھتے ہیں، اور قدرت کو بصیرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ قدرت جب امریکہ کے پاس آئے تو امریکہ کام یہ ہے کہ وہ کبھی ایران پہ حملہ کرے، کبھی افغانستان پہ حملہ کرے، کبھی کسی ملک پہ حملہ کرے. لیکن جب آئمہ علیہ السلام کے پاس قدرت آتی ہے تو آئمہ علیہ السلام اس قدرت کو حکمت کے ساتھ استعمال، بصیرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں جنگوں میں مختلف مقامات پر آئمہ علیہ السلام کی بھی پانی بند کیا گیا، لیکن جب جنگ صفین میں حضرت کی فوج نے نہر پہ قبضہ کر لیا، جب نہر پہ قبضہ ہو گیا تو دوسری طرف معاویہ کی فوج بلکتی ہوئی نظر آئی. امیر المومنین نے حکم دیا پانی کے رستے کھول دیے جائیں، اگرچہ یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ہم کسی کے لیے پانی بند کرنے والے نہیں. ہمارے پاس قدرت موجود ہے. عزیزہ نگرانی، انسان کی بصیرت اور حکمت کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے پاس قدرت پائی جاتی ہو. جب تک عاجز ہو اس کی بصیرت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب قدرت ہاتھ میں آ گئے تو قدرت کے ہوتے ہوئے بھی بصیرت کے ساتھ عمل کرے تو پتہ چلتا ہے شخص بصیرت رکھتا ہے. یہاں پہ ایک انسان کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ امیر المومنین ہے، یہ امیر کائنات ہے. قدرت موجود ہے لیکن قدرت کے استعمال کا اندازہ ہے کہاں پر استعمال کیا جائے. پانی کے دروازے کو دیا، حکم دیا رستہ کھول دیا. اسی طرح مختلف مقامات پر آئمہ علیہ السلام پر دوسروں سے سلوک کرتے. آئیے دیکھتے ہیں ایک کردار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. سلام اسی سفر کربلا میں حضرت چلتے ہوئے جب ایک مقام پہنچے، سامنے سے ایک لشکر آتا ہوا نظر آیا. لشکر کو دیکھ کر میرے مولا نے فرمایا، ذرا دیکھا جائے یہ لشکر اتنے زیادہ کی طرف سے آ رہا ہے یا ہمارے کوئی اصحاب اور انصار آ رہے ہیں. صحابیوں نے خبر دی، مولا لشکر اور ابن زیاد کی طرف سے آ رہا ہے. حضرت نے اس لشکر کو قریب آتے ہوئے دیکھا. جب لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ صحرا میں اس لشکر کے لوگ پانی کی وجہ سے بلک رہے، پریشانی کا شکار ہے، ان کے اونٹ بھی پیاسے ہیں. حضرت نے اس سے پہلے پانی بھرا کر مشکیں بھری ہوئی تھی. اجنانی مرتبہ میرے مولا نے اپنے اصحاب سے حکم دیا، میرے اصحاب اگرچہ صحرا ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں بات پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، میں چاہتا ہوں جاؤ ذرا مشکوں کا دروازہ کھول دو، دہانے مشکو کھول دو، پانی کے لیے حضرت نے حکم دیا، سارا پانی لشکر کو پلایا گیا۔ پانی پلاتے ہوئے یہاں راوی لکھتے ہیں، بعض مقامات پر کئی لوگوں کے لیے تسبیح کھولنا مشکل ہو گیا، حضرت خود آگے بڑھے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہستی جو صاحب بصیرت ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ہستیاں جو وارث ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہیں، اگر ان کے کردار کو دیکھیں تو عزیز گرامی بالوں کے حضرت آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کر علی ابن طہان کے لیے خود مشک تسبیح کھولا، کھول کر حضرت نے مشک کو سامنے کھول کر رکھا، کہا آؤ پانی پیو، پھر پانی پلانا شروع کیا۔ نہ صرف علی ابن طہان کو خود پانی پلایا بلکہ فرمایا اپنے اونٹ کو بھی قریب لے آؤ تاکہ میں حسین اس دنیا میں بتا کر جانا چاہتا ہوں ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے دشمنوں کا کردار کیا ہے۔ ہم کردار ساز کے لیے آئے، ہم اس دنیا میں کردار سازی کے لیے آئے۔ لہذا قرآن کہہ رہے قول العین کی والابصار، بس معلوم ہے انبیاء علیہ السلام وہ صاحبان بصیرت ہیں کہ جن کے کردار کو اگر انسان دیکھتا چلا جائے تو ان کے کردار سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں جو انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، ان قصوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی حضرت ابراہیم کے قصے کو پڑھیں، کبھی اسحاق کے قصے کو پڑھیں، کبھی یعقوب کے قصے کو پڑھیں۔ ان قصص کا پڑھنا حکمت ہے۔ کبھی قرآن کریم کو کھولا کرے عزیزان کرام، قرآن کی مختلف کہانیوں کو پڑھیں، اس لیے قرآن نے احسن القصص داخل کیے۔ اس میں صفات انبیاء علیہ السلام کو بیان کیا ہے، ان کی خصلتوں کو بیان کیا ہے، ان کی زندگی کی بصیرتوں کو بیان کیا۔ ہمارے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، ان کی صفات کا مجموعہ آپ میں بصیرت پیدا کرے، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ کی ذات نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ جہاں انبیاء علیہ السلام کی ساری صفات پائی جاتی، آدم کی اپنی صفت تھی، حضرت نوح کی بھی صفات تھی، حضرت ابراہیم کی اپنی خصوصیات تھی، حضرت موسیٰ کے اپنے فضائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی خصوصیات کے ساتھ آئے۔ متاثرانہ ہماری مجالس میں بس اوقات انبیاء کی توہین کی جاتی ہے، جب انبیاء کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم تارن آج کل کچھ ایسی ٹرینڈ نکلا ہے کہ ہم نے یہ مکتب اہل بیت کی کچھ عجیب تعریف کرنا شروع کی ہے، یعنی سب سے بالاتر اہل بیت، پھر اس کے نیچے انبیاء علیہ السلام، پھر اس کے نیچے کہیں پہ جگہ مل رہے آئے تو خدا کو رکھتے ہیں، ساتھ پر پروردگار کو انہوں نے بلا لیا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اگر مجالس کسی جگہ ربوبیت کے مقام کی توہین ہو رہی ہو تو ایسے بولنے والوں کو بند کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ ہمارا مکتب مکتب توحید ہے، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مکتب توحید کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ کیا گواہ اس کی ہوگی کہ توحید بچ سکے، دین خدا بچ سکے؟ سید شہداء نے سر اس لیے نہیں دیا کہ ہم روئیں، ہم عزاداری کریں، مظلوم کربلا نے قربانی اس لیے نہیں پیش کی کہ ہم گریہ وزاری کرتے رہے، اگرچہ گریہ وزاری کرنا بہت بڑی عبادت ہے، عزاداری کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ہمارا سینہ زنی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سینہ زنی کرنا خود ایک مقصد کے لیے ہے، ہمارا گریہ کرنا ایک مقصد کے لیے ہے، ہمارا عزاداریاں منانا ایک مقصد کے لیے ہے، ہم روتے اس لیے ہیں تاکہ اس رونے کے ذریعے معرفت پروردگار حاصل ہو جائے، تاکہ تقرب الہی حاصل ہو جائے۔ بس صفات انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے بصیرت کا سبب ہے۔ اب آئیے ایک نقطہ آج کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کی صفات رکھی، ان کو قرآن کریم میں بیان کیا، اسی طرح اہل بیت اطہار کو اس دنیا میں خلق کیا تاکہ صفات انبیاء علیہ السلام کے مجموعے کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ لہذا امیر المومنین کے لیے رسول خدا نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا امیر المومنین کی خدا نے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کائنات میں دیکھنا چاہے آدم علیہ السلام و سلام کی خصوصیات کو، اگر کوئی نوح کی صفات کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام و سلام کی حیبت کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے عیسیٰ علیہ السلام و سلام کے زہد کو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، سارے انبیاء کی صفات کو جمع کر کے ہم نے ایک علی بنایا ہے۔ مجسمہ ہے انبیاء علیہ السلام کی صفات کا، یہ انبیاء کی سیرتوں کا مجسمہ ہے، یہ انبیاء کی خصلتوں کا مجسمہ ہے، یہ انبیاء کی صفات کا مجسمہ ہے۔ جہاں سارے انبیاء کی صفات جمع ہو جائے اسے علی کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کیوں نہ کہوں گا عزیزان گرامی، جہاں پہ ذات پروردگار کی ساری صفات جمع ہو جائے اس کو علی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی ذات سبب بصیرت ہے، سمبل بصیرت ہے، راہ بصیرت ہے، یہ وجود بصیرت کا سبب ہے، امیر المومنین سے بصیرت حاصل کرنی ہے۔ لیکن جیسے امیر المومنین اپنی زندگی میں غریب تھے، امیر المومنین نے اپنی زندگی میں تباہی کا احساس کیا، اپنی زندگی میں احساس کیا کہ میرے چاہنے والوں کو مجھ سے استفادہ نہیں کیا۔ لہذا کبھی روایت ملتا ہے عمیر حضرت کے ساتھ موجود تھے، چلتے چلتے صحرا میں آئے، صحرا میں جب پہنچے تھے مقام پر، عمیر سے کہا عمیر تم یہاں رک جاؤ، اور حضرت صحرا کے دفاع کے بھائی عمیر اپنی جگہ پر رکے۔ جب حکم امام ہو تو حکم امام پہ تعبیر کرنا واجب ہے، امام نے حکم دیا عمیر تم یہی پہ رک جاؤ، جب رک گئے تو عمیر نے کیا دیکھا، حضرت چلتے چلتے صحرا میں ایک گڑے کے قریب بیٹھے، سنی مظلومیت علی ہو، علی جیسے کائنات کی سب سے بافضیلت ذات ہے ویسے علی سب سے مظلوم ذات بھی ہے، امیر المومنین سب سے زیادہ مظلوم، ایک گڑے کے قریب بیٹھے، اور کافی دیر تک حضرت اس گڑے کے قریب بیٹھے، بیٹھ کر پھر اٹھے، اٹھ کر واپس آئے، عمیر نے پوچھا مولا یہ کیا کام کیا، آپ صحرا میں ہیں ایک گڑے کے قریب بیٹھ کر آپ نے کچھ گفتگو کی ہے؟ تو امام نے جواب میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، یا عمیر ہناک علما جما، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیر المومنین جو باب العلم ہے ارشاد فرماتے ہناک علما جما، اس سینے میں علم سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ عمیر بعض اوقات میں بستیوں کو چھوڑ دیتا ہوں، گھروں کو چھوڑ دیتا ہوں، لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، صحرا میں آ جاتا ہوں، میں صحرا میں بیٹھ کر گڑے میں گفتگو کرتا ہوں، چونکہ دنیا میں سننے والا کوئی موجود نہیں، میرے کلام کو سننے والا کوئی موجود نہیں، میں بہت سی کلام یہاں پر آ کر کرتا ہوں تاکہ دوسری مخلوقات سن سکے، شاید صحرا اس کا حامل ہو سکے، شاید آسمان اس کا حامل ہو جائے، شاید ملائکہ اس کو سن لے۔ ارے عزیزو، جیسے امیر المومنین زندگی میں مظلوم تھے، کیا آج بھی مظلوم نہیں؟ آج ہم شیعوں میں مظلوم نہیں ہیں امیر المومنین؟
ہم نے امیر المومنین کی کلام کتنی پڑھی، نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کیا ہم اس سے آشنا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی درد علی کو پڑھا ہے؟ اے علی ابن ابی طالب کے شیعوں، اے راہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ کبھی نہج البلاغہ کو اٹھائیں، امیر المومنین کو دیکھیں، علی کس کو اٹھائے؟ کلام نے امیر المومنین کو اٹھائے،
وہ ہستی کہ جس نے کائنات کے مختلف حقائق سے پردہ اٹھایا، اس ہستی کے سب سے پہلے خطبے کو ذرا پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر ہی آئے گا، علی وہ ذات ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ علی جس نے مشاہدہ کیا خلقت کائنات کو، جس نے کائنات کی خلقت کے ہر مرحلے کو بیان کیا ہو، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔
علی تو رب پڑھ کر دیکھیں، امیر المومنین خلقت کائنات سے متعلق شروع کرتے ہیں،
کائنات کی خلقت کے مختلف مراحل کو بیان کرتے ہیں، کون سی شے پہلے خلق ہوئی، اس کے بعد کون سی شے خلق ہوئی، کس شے کی خلقت پہلے ہوئی، دنیا کے سائنسدانوں نے جب رجوع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا علی وہ ذات ہے کہ جو سائنس سے واقف ہے، جو کائنات کی خلقت سے واقف ہے، لیکن متاسفانہ
ہم نے اس علی سے استفادہ نہیں کیا۔ ہم ایک اور علی کو جانتے ہیں، ہم خیبر کے علی کو جانتے ہیں، ہم جنگ لڑنے والے علی کو جانتے ہیں، ہم تلوار اٹھانے والے علی کو جانتے ہیں،
ہم ایسے علی کو جانتے ہیں کہ جو فاتح خیبر ہو، جو دروازے خیبر کو ایک انگلی سے اکاڑ، ارے علی گرامی، علی کے لیے دروازے خیبر اکاڑنا یہ بہت بڑا معجزہ نہیں تھا، علی کے لیے سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ ذات کی جو کائنات کے حقائق سے واقف ہو، جو ذات ایسی ذات ہو جو یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس میں ابتدا میرے متعلق ہو یا انتہا میرے متعلق ہو۔
محدود نہ کرو، متاسفانہ علی کو محدود کر دیا، اور کبھی امیر المومنین کو دوسروں کے ساتھ متعارف کیا جاتا ہے، بس اوقات کبھی کسی منافق کے ساتھ اور کسی بے دین کے ساتھ، اور ہمارے ممبروں میں امیر المومنین کی تعریفوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور امیر المومنین جب اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں، ایک مظلومیت امیر المومنین جس کو خود امیر المومنین بنا کر فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ مقایسہ کیا ہے۔ علی کو جب مقایسہ کرو تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مقایسہ کرو، علی کو مقایسہ کرو تو اولیاء کے ساتھ مقایسہ کرو، بے دین لوگوں کے ساتھ امیر المومنین کا مقایسہ کیا ہے۔ آئیے عزیزانِ گرامی، آج سال محرم الحرام گزر چکی ہے، آٹھویں کی رات آ گئی، آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے زمانے کے امام کی طرف توجہ کریں۔ یہ جو عزاداریاں ہیں ان کا کوئی وارث موجود ہے؟ جب خیمہ حسینی میں آ جاتے ہیں تو اپنے امام کی طرف ضرور توجہ کیا گیا، اپنے زمانے کے امام کی طرف ضرور توجہ کیا گیا۔ اس گستگاہ میں بیٹھ کے کبھی کہا کریں کیا صاحب الزمان، یا امام الزمان، اے میرے مولا و آقا، ہر روز مصیبتوں کو پڑھتے ہیں، کیا آپ بھی عزاداری مناتے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی مجلس میں جاتے ہیں؟ ہر مجلس کو مشاہدہ ضرور کرتے ہیں؟ یہ ساری مجالس امام کے سامنے ہیں، پڑھنے والے کو پڑھنا امام کے سامنے ہے، آپ کا بیٹھنا مجلس میں امام کے سامنے ہے، لیکن میرے سلام میرے تنہائی میں آزادانی کرنے والے امام اے وارث حسین اے وارث کربلا جو فرماتے ہیں میں آج بھی روتا ہوں تو خون کے آنسو ہوتا ہوں، آج بھی وہ پردہ گئے بیٹھے ہوئے کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں زیارت الہیہ ہے، میرے سلام ہوں ان خوش موتوں میں، آج سات محرم ہو گئی نا تو امام کی اس جملے سے شروع کرتا ہوں، میرے مولا فرماتے ہیں میرے سلام ہوں ان خوش موتوں پہ جن تک کئی دنوں تک پانی نہیں پہنچا ہے، جنہوں نے کئی دنوں تک پانی نہیں دیکھا ہے، وہ ذات جو لوگوں کو پانی پلانے والی تھی اس کے لیے پانی بند کر دیا جائے، جس نے خود مشک کے دانت کھول کر دنیا والوں کو پانی پلایا اس کے لیے پانی بند کر دیا جائے، ان خبیصوں کو لعینوں کو یہ بھی خیال آیا یہ حسین تو وہی حسین تھے کہ جس نے ہمارے اونٹوں کو بھی پانی ملایا، آج اعلان کر دیا گیا ہے حیوانات تو پانی پی سکتے ہیں، دنیا کے سارے انسان پانی پی سکتے ہیں لیکن زہرا کا غار پانی نہیں پی سکتا، آج سے خیموں میں العطش العطش کی صدایں بند ہوں، آج سے نن علی اصغر کی پیاس کا زمانہ شروع ہو گیا، آج سے سکینہ کی پیاس کا زمانہ شروع ہو گیا، میرے سلام ہو ان خشک گلوں پہ جن میں پانی نہیں پہنچ رہا تھا، وہ خشک حلق جن میں کئی دنوں تک پانی نہیں پہنچا، آج اس مجلس کو مخصوص کیا گیا ہے ایک مجاہد کے ساتھ، ایک شہید کے ساتھ اور ایک یتیم کے ساتھ، میں نے کہا ایک یتیم کے ساتھ اس مجلس کو منسوب کیا ہے، کبھی جب کوئی یتیم دیکھے نا تو عزیز و یتیم کے ساتھ محبت کیا کرے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کرے، اس کے ساتھ پیار اور محبت کیا کرے، کربلا میں بھی ایک یتیم موجود تھا، کربلا میں ایک یتیم ایسا یتیم ہے جو میرے مولا حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے، یہ یتیم بڑا باعزت یتیم، یہ امام حسین کی آغوش میں پلا ہوا قاسم ہے جس نے امام حسن کی آغوش میں کچھ مدت گزاری اور پھر امام حسین کی آغوش میں کچھ مدت گزاری، یہ قاسم ابن حسن ہے، آئیے ذرا قاسم کی زندگی سے ایک سبق لے لیں، آج دنیا والے ہمیں بہت سے ڈراتے ہیں عزیزوں، لیکن شب عاشور کو جب میرے مولا نے مصیبت کو بیان کرنا شروع کیا، عاشور کے دن کی ایک مرتبہ مختلف شہداء کا نام لیا تو میرے مولا نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا میرے اصحاب کل میرا ننھا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، سارے صحابہ نے سنا، اس طرح سے قاسم نے بھی اپنے چچا کی اس کلام کو سنا، لیکن قاسم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، عزیز و قاسم اپنی معصومیت میں خیمے سے نکلتے ہوئے اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہو گئے، عزادار سنو گے قاسم ایک مرتبہ اپنے چچا سے پوچھتے ہیں چچا جان کیا کل یہ لعین ہمارے خیمے پہ حملہ کر دیں گے، میرے مولا نے کہا قاسم تو نے یہ سوال کیوں کیا، کہا چچا جان آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو فرمایا ہے کہ میرا ننھا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، تو میرے مولا حسین نے جواب میں کہا بتیجے نہیں کل یہ اشکیا خیمے پہ حملہ کریں گے لیکن اصل عاشور کے بعد، لیکن میں علی اصغر کو اٹھا کے لے جاؤں گا میدان کربلا میں، علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا، یہاں قاسم نے اپنی تفلی میں ایک اور سوال کیا،
چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرا نام بھی شہداء میں موجود ہے؟ آئیے دیکھیں اہل بیت میں شہادت کی تمنا کیسے پائی جاتی ہے۔ اے میرے عزیزو، آج اگر آپ کو کوئی موت سے ڈرائے نا تو موت سے ڈرے نہیں، اس لیے کہ یہ موت اہل بیت کی محبت کا مقام ہے۔ اہل بیت اس کی شوق لگا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ آئیے جب عزاداریوں میں اگر کبھی ہماری جان چلی جائے گا تو ایک مرتبہ قاسم پہ اپنی جان نثار کر دو، جہاں پر بھی زیادہ خطرہ ہونا وہاں پر مجلس میں ضرور شرکت کرو، جہاں پر آپ کو کہنا کہ یہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے اس مجلس میں ضرور جایا کرو، اس لیے کہ قاسم تو یہ پوچھ رہے تھے اے چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے، اے کبھی چلتے ہوئے گھر سے ہی کہہ دیا کرو اے مولا حسین کبھی میرا نام بھی شہیدوں میں نکل جائے گا۔ اپنے مولا سے مخاطب ہو کر یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، امام زمانہ سے مخاطب ہو کر یہ تو کہہ سکتے ہیں مولا امام دربار، اے کیا ہمارا قاسم تو شہادت کی شوق میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے جب قاسم کی طرف دیکھنا شروع کیا، اے قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، اے کہا تیرے اے میرے حسن کی نشانی کیا تو بھی موت کی طرف جانا چاہتا ہے؟ کیا زیادہ لو آگے عاشور کا دن جب علی اکبر کی شہادت ہو گئی نا، تو چونکہ میرے مولا حسین نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی تھی، تو اب اس کے بعد حسن کی نشانی کو خیال آیا، علی اکبر کی جان قربان ہو گئی، اے میں حسن کی نشانی ہوں، مجھے بھی اب میدان کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ قاسم اپنے خیمے سے نکلے، اپنے آپ کو تیار کیا، اے قاسم کہاں جائے جہاں پر میرے مولا حسین موجود تھے۔ سنو عزاداروں، آج قاسم کی مصیبت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ محرم الحرام ہے، آئیے ذرا میدان کربلا میں چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حسن کی نشانی سامنے آئی نا، تو میرے مولا نے حسن کی نشانی کی طرف قاسم کی طرف دیکھ کر کہا میرے بیٹے قاسم کس لیے آئے ہو، اے کیا کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ تو قاسم نے کہا چچا جانا اب زندگی کا کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا، علی اکبر کی لاش موجود ہے، خیمے میں علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے، صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اے چچا جانا مجھے اجازت دے دیجئے۔ اے جب یہ ایک مرتبہ قاسم سے یہ کلمہ سنا نا، یہاں پر راویوں نے لکھا ہے، علی میں صرف اپنی روایت کو بیان کرتا ہوں، راویوں نے لکھا ہے ایک مرتبہ اے میرے مولا حسین نے قاسم کو اپنی آغوش میں لے لیا، اے قاسم کو آغوش میں لے کر اے میرے مولا قاسم کو پیار کرنے لگے، اے بوسے دینے لگے۔ اے علی میں جب بھائی اس دنیا سے اٹھ چکا ہونا تو بھائی کی نشانی اے یتیم بچہ کبھی اے موت کی اجازت مانگنے کے لیے آ جائے گا تو چچا کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے علی دو، اے کربلا کے مظلوم پہ بڑی مشکلات آ رہی ہیں، اے بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے بوسے لینا شروع کیے، اے پیار کرنا شروع کیا، اے کہا قاسم میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، اے تیری سن ایسی نہیں ہے، اے تیری عمر ایسی نہیں ہے، تو جنگ میں جائے اشکیا میں لڑنے کے قابل تو کہاں ہے قاسم؟ میرے مولا نے اجازت دے دی، میرے مولا نے قاسم کو کہا قاسم تجھے اجازت نہیں ہے۔ اے قاسم روتے ہوئے اپنے مولا سے واپس آئے، اے واپس آ کر ایک مرتبہ ایک خیمے کے قریب آ کر قاسم بیٹھ گئے، اے قاسم نے سوچنا شروع کیا، اے قاسم تجھے تو چچا نے اجازت نہیں دی، ایک مرتبہ اپنے بابا کی وصیت یاد آئی، اے سنو گے عزادارو بابا کی وصیت یاد آئی، اے کہا کبھی جب اے جب میرے بھائی کو مصیبت میں دیکھو نا تو اس وقت میری اس وصیت کو کھول کر پڑھنا۔ ایک مرتبہ جب بازو میں تعویذ موجود تھا اس تعویذ کو کھولا، اے کھول کر دیکھا، اے کیا لکھا ہوا تھا؟ اے بابا نے لکھا تھا اے میرے یتیم بیٹے، اے میرے قاسم، اگر کربلا میں کبھی
Hay hay jawan Qasim jawan